أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله. سورہ بقرہ کی یہ چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 132 سے. حق تعالی شانہ نے جو مضمون یہاں پر بیان فرمایا ہے وہ گزشتہ مضمون سے ہی متعلق ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت سے مربوط ہے، تعلق والی ہے، عجیب کنیکشن ہے. ہر آیت کا دوسری آیت سے ربط ہے. مستقل کتابیں علماء اکرام نے اس پر لکھی ہوئی ہیں کہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں ہر آیت کا پیچھے والی آیت سے ضرور کہیں نہ کہیں تعلق اور ربط ہے. تین تین والیوم کے اندر، پانچ پانچ والیوم کے اندر خالی ربط بتانے کے لیے کتابیں لکھی ہوئی ہیں قرآن پاک کی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے اسی کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی وصیت کی، اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، لہذا تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. گزشتہ مضمون یہ چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیت کریمہ گزری ہے، ومن یرغب عن ملت ابراہیم، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے تو اس موقع پر اپنے بھتیجوں سے جا کر کے کہنے لگے کہ بھائی تمہیں پتہ ہی ہے کہ تمہاری اپنی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں فلاں فلاں وقت میں، وہ علامتیں فلاں فلاں ہیں اور وہ ان میں محمد میں پائی جا رہی ہیں، لہذا میں تو اس کو قبول کر لیتا ہوں، اب تم جانو تمہاری مرضی. تو دو میں سے ایک بھتیجے نے اس کو قبول کر لیا. ایک نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آبا و اجداد کے دین پر رہوں گا جس دین پر میں مستقل رہ رہا ہوں، یا جو اس نے کہا. تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس میں بتایا گیا کہ ابراہیم کی ملت سے، ان کے مذہب سے کون اعراض کر سکتا ہے، ہاں مگر وہی کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیتا ہو. یقیناً ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے. یاد کرو اس وقت کے جب ان کے رب نے ان سے کہا تھا کہ فرما بردار ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، اطاعت اختیار کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے تابے داری کر لی ہے، فرما بردار ہو گیا ہوں میں رب العالمین کا. گزشتہ اس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے گزری تھی. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، یہودیوں کا اسی طریقے سے نصرانیوں میں سے بعض کا یہ خیال تھا، بلکہ دعویٰ تھا، دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی تھی وہ یہودیت کی وصیت کر کے گئے، یعقوب علیہ السلام نے جو وصیت کی یہودیت کی وصیت کر کے گئے. تو جس کی نبی وصیت کر کے گئے ہیں اس پہ قائم رہنا چاہیے. اسی وجہ سے ہم یہودیت پہ قائم ہیں, ہم اب اسلام قبول نہیں کرتے. تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ابراہیم نے اپنی اولاد کو, یعقوب نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی کہ اے میرے بیٹے, اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے, تم جب مرنا ہو تو مرو, لیکن اس حال میں مرو کہ تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے. تو مسلمان ہونے کی حالت میں مرنے کی وصیت کی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور یہودی کیا کہتے ہیں, یہودیت پر مرنے کی بات کر کے گئی ہے. ام کنتم شہداء, اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں, کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے, اذ حضر یعقوب الموت, جب موت کا وقت حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ پہنچا تھا, اذ قال لبنیہ, جب کہ وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے, ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی عبادت تم کرو گے. قالوا, سب بیٹوں نے کہا, نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد, ہم تو عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود کی, جو کہ ایک ہی معبود ہے, ونحن لہ مسلمون, اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں, اسی کے تابع دار ہیں, اسی کی مان کر کے رہیں گے. دیکھو وصیت یہ کی گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کر دیا. تو تم موجود تھے, اللہ موجود تھے, ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. تو تم نے نہ وصیت سنی, ہاں کہی سنی باتیں اگر کہہ رہے ہو, یا بغیر دلیل بات کہہ رہے ہو, یا من گھڑت بات کہہ رہے ہو, تو اس سے باز آ جاؤ. جو وصیت ہے وہ یہ ہے, اللہ پاک نے بیان فرما دیا ہے. وصیت دیکھیے انبیاء اکرام کس چیز کی کر رہے ہیں, نبی اپنے بیٹے جو کہ آئندہ نبی ہو رہے ہیں ان کو وصیت کر رہے ہیں شرک سے بچنے کی. ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ تو نہیں بولیں گے کہ شرک نہیں کرنا, یقیناً یہ بھی ذکر کیا ہوگا, شرک سے بچنے کی, توحید کی تعلیم جو موٹے الفاظ میں ہمارے ذہن کے اعتبار سے ہو سکتی ہے وہ بھی دی, گہرائی کے ساتھ بھی بیان کیا ہوگا کہ شرک کی اقسام وہ بھی بیان, توحید کی اقسام وہ بھی بیان کی ہوگی. توحید جو ہوتی ہے, الوہیت والی توحید, افعال والی توحید, صفات والی توحید, آثار میں توحید, ایک لمبی قسمیں ہیں اس کی, تفصیلات ہیں اس کی. تو یہ پوری توحید کو مکمل مضبوط اور جامع کر کے بتایا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد والوں کے لیے, کہ تمہارے اندر نہ شرک فی الافعال ہو, نہ شرک فی الآثار ہو, نہ فی شرک فی الصفات ہو, اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات معبود نہیں ہو سکتی. لہذا توحید فی ذات کی ترغیب یہ توحید کہلاتی ہے. توحید فی صفات, اللہ کی صفات جیسی توحید کسی کی نہیں ہو سکتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسی کسی اور کی صفات نہیں ہو سکتی, اللہ کا فعل جیسا کسی کا فعل نہیں ہو سکتا, اللہ کے کام جیسے کسی کے کام نہیں ہو سکتے. تو یہ توحید فی صفات, توحید فی الافعال, توحید فی الآثار, نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ کی قدرت جیسی کسی کی قدرت نہیں ہے. تو یہ توحید کے سارے مضامین ہیں, علوم ہے یہ. تو انہی توحید کے علوم کی تعلیم ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دی ہے, شرک سے بچنے کی تلقین کی ہے. شرک فی ذات ہے, شرک فی صفات ہے, شرک فی الافعال ہے, شرک فی الآثار ہے, کہ شرک کی ہر قسم سے بچنا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک لمبا پروسیس ہے یہ, سمجھنے کے لیے بھی, اپنے آپ کو اس میں ماہر بنانے کے لیے بھی, پختگی لانے کے لیے بھی. موحد بننا, کامل موحد بننا, کامل توحید والا بننا آسان کام نہیں ہے. بہت جلدی آدمی جو ہے نا شرک کے اندر مبتلا ہو جانے کا خطرہ رہتا. ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں, ہر طرف ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جس کے اندر گہرائی اور ڈیپ تک ہماری نظر اللہ تک, اللہ کی صفات تک, اللہ کے آثار تک نہیں پہنچتی ہے. جب آدمی مشق کرتا ہے اللہ والوں کے ساتھ میں رہ کر کے, ان کے پاس رہ کر کے, ان کی تعلیم حاصل کر کے, فوراً ذہن چلے جاتا ہے اس کا. تو یہ انبیاء کی تعلیم ہے یہاں پر. دوسری بات یہ ہے کہ وصیت کی تعلیم دی ہے, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی ہے تلقین کی ہے. وصیت دو معنوں میں استعمال ہوتا, بلکہ تین معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, کئی اور معنی میں بھی. ہمارے پاس میں عام طور پر وصیت جب بولا جاتا ہے تو ایک ہی معنی میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, مرنے والا مرتے وقت کچھ بول کے گیا جائیداد کے لیے, تو بس وہی وصیت ہے. حالانکہ کلمے کی بھی وصیت ہوتی ہے, نمازوں کی بھی وصیت ہوتی ہے, اور جائز چیزوں کی بھی وصیت ہوتی ہے. وصیت مستحب ہے, اچھی چیز ہے, اسلامی عمل ہے, اچھا عمل ہے. تاکید کرنا, تلقین کرنا, سمجھا دینا اچھی طریقے سے, پختگی کے ساتھ, اس کو وصیت کہا جاتا ہے. اب اس وصیت کے اندر شروع میں وصیت فرض بھی ہوئی تھی ایک زمانے میں, كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے جب موت آئے تو وصیت کرنا فرض ہو گیا تھا، بعد میں جب میراث کے احکام آئے تو وصیت کو ختم کر دیا گیا. پہلے ہوتا یہ تھا زمانے جاہلیت میں کہ آدمی جتنا چاہے مال اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے جو چاہنے والے ہوتے تھے ان کو دیتا تھا، تو اولاد کنگال ہو جاتی تھی. تو اسلام نے کہا کہ بھائی اصل حقدار آدمی کے، آدمی کے وارثین اس کی اولاد ہوتے ہیں، ان کو پہنچنا چاہیے، وہی دوسروں کو بھی دینا چاہ رہا ہے وہ، تو اسلام نے کہا کہ وصیت ہے، ون تھرڈ مال جو ہے وہ تمہارے اختیار میں ہے، باقی مال جو ہے وہ تمہاری اولاد کا ہو گیا تمہارے مرنے کے بعد. پہلے ہوتا یہ تھا کہ وہ پورا کنٹرول پورے مال پہ رکھ کے ادھر ادھر تقسیم کر کے نکل جاتا تھا، تو اولاد پوری کنگال ہو جاتی تھی، اولاد کے پاس کچھ رہتا ہی نہیں تھا. یا یہ کہ اولاد کو ستانے کے لیے بھی کیا جاتا تھا، اسے کیا کہتے ہیں، بدلے نکالے جاتے تھے، انتقامات ہوتے تھے، بہت ساری قسمیں پائی جاتی تھیں، اس کی بھی الگ الگ قسم کی چیزیں پائی جاتی تھیں. اسلام میں معتدل انداز سے، جیسا کہ اسلام کا اصول بھی ہے اور سارے انسانوں کی رعایت کی گئی ہے، کہ وصیت کا پہلے اسلام نے کہا کہ بھائی پورا مال اس کے اختیار میں نہیں ہے، دو تہائی مال اس کے مرنے والوں کو چلے جائے گا، ون تھرڈ مال اس کے اختیار میں دیا جائے گا، اب اس سے آپ جو کرنا چاہے کرو. اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں، بھائی غربا ہے، مساکین ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، یا اسی طریقے سے اور لوگ ہیں حقدار ہیں، اور یتیم پوترے ہیں، یتیم نواسے ہیں، مختلف قسم کے تقاضے پیش آ جاتے ہیں. عام طور پہ جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے اس زمانے کے اندر، کہ اسلام میں یتیم کے اوپر جبر کیا جا رہا ہے کہ پوتا جو ہے یتیم ہے اور اس کو وصیت میں حصہ نہیں ملتا ہے اسلام کے اندر، بھائی کب نہیں ملتا ہے؟ جب اس کے چاچا وغیرہ موجود ہو، تایا وغیرہ موجود ہو تو نہیں ملے گا، کیونکہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ وراثت جو ملتی ہے قریب کو پہلے ملتی ہے، بعد والے کو بعد میں ملتی ہے. پہلے قریب والے چھٹیں گے تو بعد والے کا نمبر آئے گا. تو لوگ اس زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک شخص تھا، کسی کا بیٹا، باپ ہے موجود، بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی کی اولاد موجود ہے، اب بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی پرورش کون کرے گا؟ تو یتیم پوتروں کے لیے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اصول کیا ہیں؟ بہت بڑے بڑے اعتراضات ہوئے اس کو، بہت اچھالا بھی گیا، لیکن علماء نے بتایا کہ بھائی حق کس کا بنتا ہے؟ پہلے لڑکے کا بنتا ہے یا پوترے کا بنتا ہے؟ اولاد کا بنتا ہے، اولاد کے بعد پوترے کا نمبر آئے گا. اگر چاچا موجود ہے، تایا موجود ہے تو پوترے کا نمبر نہیں آئے گا. مرنے والا مثال کے طور پر یہی بچہ اگر ہے، کسی کا مثال کے طور پر والد اور اولاد موجود ہے، دونوں کے در دونوں بھی موجود ہے، والد کا انتقال ہو گیا، اولاد رہے گی، تو چاچا کو بھی ملنا بول کے کوئی اگر تقاضا کرنے لگے چاچا تایا تو کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں دیتے ہیں. پہلے بیٹوں کو تو یہی کہا جاتا ہے، تو پھر اب کیوں چاچا کو تایا کو یاد نہیں کیا جا رہا؟ پہلے قریب کو یاد کیا جاتا ہے. تو ایسے ہی یتیم پوتروں کا بھی مسئلہ ہے، تو اسلام نے اس میں بھی لچک رکھی ہے کہ ایک تہائی مال آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے بیٹوں کو مال مل رہا ہے تو ایک ون تھرڈ مال میں آپ کو اختیار ہے، اس میں سے پوترے کو وصیت کر دو، آپ پورے کے پورے مال کی وصیت کر دو، ون تھرڈ مال کی، اس سے اس کا حصہ ہو جائے گا، یا جتنا اس کا کر سکتے ہو اس کا کرو. اچھا چلو ٹھیک ہے، پوترے کو دینا چاہیے، دینا چاہیے، دینا چاہیے، سب مل کے دو، بولنے والے سب مل کے دے سکتے ہیں نا، اعتراض کرنے والے بھی تو دے سکتے ہیں، یا چاچائیں دے دیں، تایائیں دے دیں، دیگر جو لوگ ہوتے ہیں قریبی رشتہ دار، ان کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے. بہرحال یہ کہ وصیت کا جو مسئلہ ہے، ایک وصیت جو ہمارے پاس میں مشہور و معروف ہے، وہ وصیت وہی ہے کہ مرتے وقت میں تلقین کرنا جائیداد کے اندر، مال کے اندر، یہ مستحب ہے اور آدمی کو اختیار ہے ون تھرڈ مال کے اندر وصیت کرنے کی. یہ مضمون آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی باقی آیتوں میں، وہاں تفصیل بیان کی جائے گی، لیکن چونکہ وہ لفظ آیا ہے اس لیے تو میں نے مختصر سی تشریح کر دی ہے اس کی. دوسری وصیت ہوتی ہے، اچھا ایک اور ذہن میں مسئلہ آیا تو یاد رکھ لینا چاہیے، وصیت بعض مرتبہ واجب بھی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس میں کسی کی امانت ہے، کوئی لا کر کے آپ کے پاس میں $50,000 رکھے گئے، $10,000 رکھ دیے، $1,000 رکھ دیے، $10 بھی اگر رکھے ہوئے ہیں تو اس کی وصیت کرنا واجب ہے، کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد یہی سمجھے گی کہ ہمارے باپ کے ہیں، وہ اس کے اوپر حق جتائیں گے، ان کو تو پتہ نہیں ہے. تو جو جائز امانتیں کسی کی ہوتی ہیں رکھی ہوئی، ان کی وصیت کرنا واجب ہوتا ہے، تاکہ وہ حق بحقدار رسید، حق تک حق پہنچ جانا چاہیے حق والے تک اس کے لیے. تو اس لیے اس طرح کی بات چیزیں. اور جیسے مثال کے طور پر اچھا وصیت کرنے کے بعد وصیت پر عمل کرنا وارثین کے لیے اگر جائز وصیت ہو وہ بھی واجب ہے. باپ اگر وصیت کر کے گئے ہیں کسی کی جائز وصیت ہے اس پہ عمل کرنا اولاد کے لیے ضروری ہے, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہاں جو وصیت کی بات کی جا رہی ہے کہ مرنے سے پہلے خاص طور پر تلقین کی ہے, تعلیم دی ہے, تاکید کی ہے, اور تاکیدی حکم کے ساتھ میں اچھی طریقے سے تربیت کے ساتھ بتایا ہے کہ اے میرے بیٹو مرو تو اسلام کی حالت میں مرو. یہ بھی ایک اولاد کی تربیت کا اہم مسئلہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے اندر یہ چیز آپ کو خاص ملے گی. ان کے تذکروں کے اندر گزشتہ بھی آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا, اے پروردگار ہمیں مسلمان بنائیے, ہماری نسل کو بھی آپ کی امت مسلمہ بنائیے. اس موقع پر بھی دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اس موقع پر بھی ذریت کے لیے دعا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر نسل کے لیے بہت کام کیا ہے اور اسی وجہ سے ان کا نام نسلوں میں بہت چلا ہے. تو اپنی اولاد کی فکر کرنا, بالخصوص اولاد کے ایمان کی فکر, اس زمانے کے اندر بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہے, اور بالخصوص یہاں کے حالات کے اعتبار سے کہ ہر آدمی کو اپنی اور اپنی اولاد کے ایمان اور اسلام کی فکر کرنا. یہاں جو ارتداد کے مسائل پیش آ رہے ہیں الامان والحفیظ, کہ ہمارے پاس سننے میں آتا یہ تھا کہ انڈیا پاکستان کے اندر عام طور پہ لڑکوں کے مسائل یا لڑکیوں کے مسائل بہت سنے گئے گزشتہ دنوں کے اندر, کہ نعوذ باللہ من ذالک لڑکیاں شادی نہ ہونے کی وجہ سے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چلے جا رہی ہوں اور ان کے ساتھ رشتے میں بن جا رہی ہیں اور ان جیسے کام بھی کر رہی ہیں اور ان جیسے رسم و رواج میں مبتلا ہو جا رہی ہیں, مرتد ہو جا رہی ہیں. ارتداد وہ الگ, وہاں کی نوعیت الگ ہے, یہاں کی نوعیت کیا ہے؟ یہاں کی نوعیت مختلف ہے. یہاں ارتداد کی الگ شکل ہے, مسلمان ہیں سب کچھ ہے, بیٹھے بیٹھے جیسے ہی کالج میں قدم ہوا یونیورسٹی میں قدم ہوا اسلام پر شکوک اور شبہات, اسلام میں ایسا کیوں ہے, اسلام میں ایسا کیوں ہے, یہ کیوں نہیں کھانا وہ کیوں کھانا, یہ حلال کیوں ہیں وہ حلال کیوں ہیں, اسلام میں اتنی شادیاں کیوں رکھی گئی ہیں, حضور کی شادی حضرت عائشہ سے کیوں ہو گئی تھی, ان کی زیادہ عمر نہیں تھی اس موقع پہ, اسلام میں یہ نظام کیوں ہے, چور کا ہاتھ کیوں کاٹا جاتا ہے, زنا کی سزا یہ کیوں دی جاتی ہے, یہ ساری چیزیں ایسے سوار ہو جاتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں سے جو بچہ جاتا ہے ماحول میں ملتا ہے اس کو اس کے فرینڈ کی جانب سے یہ سوالات ہوتے ہی ہیں, ماحول ایسا کریٹ کر دیا گیا ہے. بہت سارے اللہ حفاظت فرمائے, پہلے تو سننے میں بہت کم آتی تھی یہ بات, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ حافظوں کی تعداد کم نہیں ہے, حفظ کر کے بچے چھوڑ دے رہے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن حفظ کرنے والے بچے اور حفظ کرنے والے طلباء اسٹوڈنٹس حافظ ہو کر بھی اس طرح کے سوالات کا شکار ہو کے مرتد ہو جا رہے ہیں. قرآن پاک سینے میں ہے, قرآن پورا یاد کرے ہوئے ہیں, لیکن جیسے ہی یونیورسٹی میں قدم رکھے سوالات آ گئے. تو اسلام اور ایمان کی فکر کرنا اولاد کی یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور اس زمانے کے چیلنجز میں سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس لیے اس کے لیے تربیت پہلے سے ہونا ہے. پہلے سے تربیت کے لیے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ مکتب کے نظام کو مضبوط کرو, بچوں کو مکتب میں شامل کرو. مکتب کے اندر جو سلیبس ہوتا ہے عقائد بھی ہیں, اسلامیات بھی ہیں, اخلاقیات بھی ہیں, پھر تجوید ناظرہ ہے, وہ سب پورا منظم مکتب کی شکل میں جو پڑھایا جاتا ہے, چھوٹے چھوٹی چیزیں وہ دکھتی ہیں, چھوٹی چیزیں, اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, فرشتوں پر ایمان لانا, رسولوں پر ایمان لانا, ذہن میں بیٹھ جاتی ہے وہ چیز, اور یہی چیز بٹھانے کا ہوتا ہے پختگی کی عمر میں. اور جیسے ہی بندے کو جب کچے پن کی زندگی کے اندر ہی اس کے ذہن میں بات ڈال دی جاتی ہے تو وہی آگے بڑھتے 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 پکی ہو جاتی ہے, پختہ ہو جاتی ہے, تو پھر بچپن کا پچپن تک چلتا ہے. تو اسی وجہ سے مکاتب کے نظام کو بالخصوص بچوں کی تربیت کے لیے ہر بچہ مکتب سے جڑ جائے, ہر بچے کو عقائد اسلامیہ معلوم ہو, ہر بچے کی اخلاقی تربیت ہو جائے, ہر بچے کو اسلامی اصول معلوم ہو, بڑوں کا احترام معلوم ہو, تربیت اس انداز سے کرنے کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ یہ لائن نہ ہونے کی وجہ سے, ماحول نہ ہونے کی وجہ سے دوسرا ماحول جیسے ہی آتا ہے آدمی اس سے متاثر ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ مکتب کے نظام میں اپنے بچوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے, اس سے مکاتب کے نظام کو مضبوط بنایا جائے, جہاں جہاں مکاتب چل رہے ہیں ان کی بھی اعانت کی جائے, ان کو بڑھانے کی کوشش کی جائے, اس میں حصہ ڈالا جائے اپنا, اپنے بچوں کو اس میں شریک کرایا جائے, وہاں پر اعانت کی جائے, فیس دی جائے, بچے جو نہیں پڑھ سک رہے ہیں ان کی فیس ادا کر کے ان کو پڑھنے کا اہتمام کرایا جائے. इसकी भी हमको कोशिश करनी चाहिए। ये हमारे एक हिस्सा है अपने ईमान को बचाने का, इस्लाम को बचाने का, इस्लाम की मदद का, मुसलमानों की मदद का। तो मकातिब के निज़ाम पर हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है। औलाद की तरबियत के हवाले से भी एक दो बातें जहन में अर्ज़ कर देता हूँ। ये वैसे ख़ास मौजू तो इस वक्त का नहीं है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद की तरबियत के हवाले से जो दुआएँ मांगी है कि अल्लाह हमें आपका फरमाबरदार मंगाए। औलाद फरमाबरदार बनने के लिए उलमा ने काफ़ी तफसीलात बयान की है। एक दो बातें मैं खुलासे के तौर पर अर्ज़ करता हूँ। बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि तरबियत का जो पहला मरहला है वो नेक इंतखाब भी है। बीवी को चाहिए कि शौहर अच्छा तलाश करे, यानी लड़की को चाहिए कि आदमी अच्छा तलाश करे, आदमी को चाहिए कि बीवी अच्छी तलाश करे, औरत अच्छी तलाश करे। यहीं से आपकी तरबियत और आपके औलाद के ऊपर असर शुरू होते हैं। अच्छे लोगों की औलाद अच्छी होती है, खुलासा यही है। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला समाई रहमतुल्लाह अलैह, अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों जो इनकी लंबी तारीख बयान की जाती है, एक मरतबा अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह किसी दरख्त के पास से, किसी चश्मे के पास से गुज़र रहे थे। पानी, नदी में से पानी आ रहा था, उस पानी के ऊपर एक सेब पड़ा हुआ था। वो सेब को उन्होंने उठा लिया भूख की शिद्दत की वजह से, और उसके बाद में ख्याल आया कि ये किसी दूसरी जगह से आ रहा था और मैं उसको बग़ैर किसी की इजाज़त के खा लिया हूँ। ये कह कर के जिस तरफ से पानी आ रहा था उसी तरफ चल पड़े अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह, और जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, बाग दिखाई दिया सेब का, वहाँ अंदर गए तो पता चला कि फ़लाँ हैं। उनसे जा कर के माफ़ी मांगने लगे कि हज़रत मैं गलती से आपकी इजाज़त लिए बग़ैर ये फल को तोड़ के खा लिया, फल को लेकर के खा लिया हूँ, मुझे पूछना चाहिए था, इजाज़त लेनी नहीं चाहिए थी। वो भी बुज़ुर्ग थे, समझ गए कि ऐसा नौजवान यहाँ नहीं मिलता है, इसको पकड़ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस शर्त पे राज़ी नहीं होता हूँ, तो मेरे पास आओ। और शर्तें रखी, उनमें से एक शर्त आखिर में उन्होंने ये रखी कि मैं उसी मौके पर तुमको माफ़ करूँगा जबकि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। उनकी बेटी, उन्होंने कहा कि अगर दुनिया के वास्ते कैसी सी कठिन से कठिन औरत हो उसको कबूल करने में क्या मसला है, आखिरत में तो बच जाऊंगा मैं। ये कह करके उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उस शर्त को भी मंजूर करता हूं कि अगर आप अपनी बेटी से शादी करना चाहते हैं और उस बुनियाद पर मुझे माफ़ कर देते हैं तो ये भी शर्त मुझे मंजूर है। किताबों में, तारीखी किताबों में बहुत मशहूर वाक़ है। बहरहाल ये कि बेटी से शादी हुई, लेकिन इस शर्त पर उन्होंने की कि मेरी बेटी गूंगी है, बहरी है, कानी है, देखने सही दिखता नहीं हो उसको, सही उसने सुना नहीं। सही का मतलब ये है कि वो गूंगी बहरी का जिक्र किया उन्होंने। बहरहाल मशहूर वाक़ा है। तो उस मौके पर जब वो अंदर गए हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह निकाह होने के बाद, तो फ़ौरन वापस आ गए। ये भी कहा जाता है कि भाई वहाँ तो देखने वाली भी है, बोलने वाली भी है, सब कुछ नज़र आ रहा है। तो उन्होंने फिर कहा कि मेरी बच्ची इस एतबार से बहरी है कि गाने वाने या गलत किस्म की चीज़ें, गालम गलोज, ऐसी चीज़ों से हमेशा से परहेज़ की हुई है, तो इसको बहरी कहा जाएगा, गूंगी ही कहा जाएगा, नाबीना ही कहा जाएगा, कभी इसने नामहरम को देखा नहीं है, इतनी सालेह है। तो ये अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह, वो जो उनकी ज़ौजा थी उनका नाम हज़रत फ़ातिमा अल ख़ैर रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जब औलाद अता फ़रमाई तो उन्हीं से अब पैदा होने वाले लड़के का नाम सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी है। उलमा मिसाल देकर ये समझाते हैं कि नेक लोगों की औलाद ऐसे अल्लाह तबारक व तआला फिर चलाते हैं। तो इंतखाब जो हो यहीं से हो, नेक सीरत हो, सीरत पर फोकस किया जाए। हालत हमल के अंदर भी औरत को चाहिए कि तकवा और परहेजगारी का एहतमाम करे औलाद सही होने के लिए। दौरान हमल भी औरत को इन बातों का एहतमाम करना चाहिए। भाई आप सब हर किस्म का एंजॉय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कानों में मुस्तकिल रखे हुआ है, लेटे लेटे हर किस्म की चीज़ें सुन रहे हैं, और बैठे हुए हैं तो टीवी मुस्तकिल चल रहा है, हर किस्म के ड्रामे चल रहे हैं, और कोशिश ये दुआ ये है कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अय्युन, अल्लाह हमारी आँखों औलाद को आँखों की ठंडक बना। हमारी आंखें ही गर्म सेके ले रही हैं, वहाँ से आंखों के सेके मुस्तकिल चल रहे हैं स्क्रीनों पे, और औलाद को आंखों की ठंडक बनाई ये दुआएं चल रही है। तो अगर कैसे औलाद सही होगी, औलाद की कैसे हम दुआ मांग सकते हैं? तो गर्ज ये कि खुद आदमी को भी अपनी तरबियत पहले करना पड़ेगा इस मामले के अंदर। औलाद सही हो तो खुद भी नेक साले अमल करे, तकवा परहेजगारी का एहतमाम करे। दौरान हमल में भी उलमा ये फरमाते हैं, जैसे कि गालिबन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाक़या है, वो जब पैदा हुए तो उनको 15 पारे हिफ्ज़ थे। जब बोलने लगे तो 15 पारे पूरे हिफ्स थे उनको। तो उनकी भी वालिदा के पूछा गया, भाई आपने कोई ख़ास काम किया? बोलते थे कि मैं सिर्फ कुरान पढ़ती थी हमल के दौरान, दौरान हमल सिर्फ कुरान पढ़ती थी मैं, तो उसकी वजह से अल्लाह तबारक तआला ने इसको याद दिला दिया। अल्लाह तबारक तआला जिसको चाहे याद दिलाए। तो इस तरह के वाक़ियात भी हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा ये लगाना चाहिए कि भाई औलाद की तरबियत का जो मरहला है दौरान हमल भी है। फिर बच्चे जब पैदा हो जाते हैं, पैदा होने के बाद के जो अहवाल हैं वो बड़ी नाजुक है। हमारे पास बच्चे पल जाते हैं, यहाँ तो पालना ही पड़ता है, अपने मुल्कों के अहवाल मालूम ही है हमको, वहाँ पल जाते हैं, यहाँ मुस्तकिल पालना है। हर चीज़ के लिए आपको मेहनत है, स्कूलिंग के लिए, इसके लिए, डॉक्टरों के लिए, आपको पीछे लगना ही लगना है, मेहनत पूरी। आपके जहनी तनाव भी आपके उसका भी शिकार है, जिस्मानी मेहनत भी करना पड़ा है, हर किस्म की मेहनत। तो बहरहाल ये कि उसमें अब हम फोकस यही करना है इस मौके से, बच्चा पैदा होने के बाद सही नाम का इंतखाब हो, सही तरबियत उसकी की जाए। उलमा ये फरमाते हैं कि 4 बातों की ख़ास तौर पर उसकी तलकीन करनी चाहिए। एक तो ये कि झूठ बोलने से बचाया जाए, चोरी से बचाया जाए। चोरी की आदत अगर हो रही है, चीज़ें चुराना चाह रहा है बच्चा, फौरन रुका दिया जाए। और झूठ बोलने की आप किसी न किसी अंदाज में उसको ये आदत तो छुड़ाना ही छुड़ाना है कि वो झूठ ना बोले। तीसरी चीज़ है तौहीद की तालीम देना। चौथी चीज़ उलमा फरमाते हैं कि नमाज का आदी बनाओ। एक और चीज़ भी ऐड की जाती है कि वालिदैन की इताअत। बस ये चीज़ें आप फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी औलाद नेक और सालेह बनेगी। तौहीद मुकम्मल हो बंदे की, नमाज का अहतमाम हो, वालिदैन की इताअत हो, झूठ और चोरी से परहेज कर ले बचपन में, वो बंदा नेक होगा आगे जा करके। तो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। औलाद की तरबियत के अंदर ये चीज़ आती है। एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मनकूल है, हुज़ूर ने फरमाया है या एक सहाबी कहते हैं कि तरबियत औलाद के अंदर ये बात शामिल है कि 3 चीज़ों की उन्हें तालीम दो। एक तो अल्लाह की मोहब्बत सिखाओ, हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह की मोहब्बत सिखाओ बच्चों को, और हुज़ूर की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। ये भी सिखाने की चीज़ें हैं कि हमको अल्लाह से मोहब्बत करना है। अल्लाह से मोहब्बत कैसे करना है, देने वाले कौन हैं, अल्लाह ही देते हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह का जो गंजे शकर क्या है, ये शीरीनी से शकर से गंजे शकर हो गए। उनकी जो तरबियत करती थी उनकी वालिदा मोहतरमा, उनके बारे में कहा जाता है कि जब भी नमाज पढ़ते थे शकर दे देती थी। तो उनको ये हो गया था कि नमाज पढ़ने की वजह से शकर मिलती है, तो जैसे ही वो नमाज़ पढ़ते थे उनके मसल्ले के नीचे वो शक्कर छुपा देती थी। तो एक मरतबा उनकी वालिदा ने इत्तेफाक़ से नहीं रखा या घर में नहीं थी, तो वो मसल्ला उठाए, अल्लाह के फजल से वहाँ शक्कर मिल गई उनको। तो अल्लाह देते हैं, ये मिजाज बनाया जाए, बच्चों को अल्लाह की मोहब्बत डाली जाए, अल्लाह से जोड़ा जाए, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम किया जाए। तौहीद की तालीम, अल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, ये सिखाने की चीज़ें हैं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे। أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعقوب علیہ السلام نے جس بات کی تلقین کی ہے وہ یہی کی ہے کہ مرو تو اسلام کی حالت میں مرو۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا يعملون۔ وہ امت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا۔ ولا تسألون عما کانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے۔ भाई हमारे बाप ऐसे थे, हमारे दादा ऐसे थे, जितने नवाजिश वाले बंदे हैं या ये कि अपने ख़ानदानों का राब लागने वाले लोग हैं या पीरी मुरीदी के अंदर मुब्तला हो करके ऐसी पीरी मुरीदी में जो गलत किस्म की होती है ऐसे आगे बढ़ गए गदा नशीनी पे पहुंच करके, कुछ ना नमाज़ों का अहतमाम है, ना रोज़ों की फ़िक्र है, ना दीन की फ़िक्र है, ना तौहीद हाथ में रही, बिदातों में खुराफात में मुब्तला हो गए। ऐसे लोगों को कहा जा रहा है कि लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, तिलका उम्मतुन कद खलत, तुम्हारे वालिद थे, तुम्हारे आबा अजदाद थे। यहूदियों को भी यही पढ़ाया जा रहा है, हज़रत इब्राहिम, हज़रत इस्माइल, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ़ हमारे आबा अजदाद थे, हमारे आबा अजदाद थे। 70,000 अंबिया इकराम बनी इसराइल में आए, बनी इसराइल में आए, हम उन्हीं की नस्ल हैं, हमको वो लोग बचा लेंगे, हमारी सिफात कर लेंगे, हम क्यों नहीं बचेंगे, तुमको बचना है तो यहूदियत में आओ। ये जो यहूदियों का एतराज़ था उसका जवाब दिया जा रहा है कि भाई वो थे अपनी जगह मुवाहिद, लेकिन तुम नहीं हो उनके रंग पर, तुम नहीं हो उनके तर्ज पर। तिलका उम्मतुन कद खलत, वो थी उम्मत जो गुजर गई है, چاہے انبیاء کی امت ہو، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تم کو وہ ملے گا جو تم نے کیا ہے، ان کو وہ ملا ہے جو انہوں نے کیا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. تم شرک میں مبتلا ہوگا تو کوئی شرک سے کون بچائے گا، بدعتوں میں مبتلا ہے تو بدعت سے کون بچائے گا، اللہ کی مہربانی کرے گا تو ہو جائے گی مہربانی. لیکن یہ کہ شرک والا مسئلہ بہت زیادہ خراب ہے، اگر کوئی آدمی کفر میں یا شرک میں پڑ جاتا ہے تو پھر نہ نبیوں کی سفارش کام آئے گی نہ ولیوں کی سفارش وہاں کام آنے والی ہے. شرک اور کفر سے آدمی بچ جائے اس کے بعد ہی سفارشیں کام آنے والی ہیں. بھائی گناہوں سے سفارش ہو سکتی ہے، جنت جہنم کا مستحق ہونے کے بعد سفارش ہو سکتی ہے، جہنم میں جانے کے بعد بھی نکالا جا سکتا ہے، لیکن ایک مرتبہ آدمی کفر میں چلا گیا، شرک میں مبتلا ہو گیا تو پھر وہاں سفارش کا مسئلہ نہیں ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ امت تھی جو گزر گئی ہے، اب تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اور ان یہودیوں نے یا نصرانیوں نے کہا، لوگ کہتے ہیں کونو ہودن و نصارہ، یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، نصرانی کہتے ہیں نصرانی بن جاؤ، تہتدو ہدایت ملے گی. سب مل کے مسلمانوں کے بول رہے ہیں کہ ہدایت چاہیے تو نصرانی بن جاؤ، ہدایت چاہیے یہود جیوش بن جاؤ. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ حکم دیجیے، آپ فرمائیے، بلکہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت جو کہ یکسو ہے تمام دینوں سے، شرک سے کفر سے پاک ہے، اس کا اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں. اختیار کرنے کی چیز جو ہدایت ملے گی، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا مذہب ہے، اور وہ مذہب کیا ہے؟ دین حنیف ہے. حنیف کس کو کہا جاتا ہے؟ شرک سے کفر سے رخ پھیر کر کے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لینے والا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس رخ پر تھے. تو تم تو شرک میں مبتلا ہو گئے، کفر میں مبتلا ہو گئے. وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، کہو تم سب ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہے ہم پر اس پر بھی، اور وما انزل الی ابراہیم، ابراہیم کے پاس جو نازل کیا گیا، اسماعیل کے پاس جو آئے صحیف ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور والاسبات یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے پاس، وما اوتی موسیٰ، جو کتاب جو وحی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وعیسیٰ، اور جو کتاب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شریعت دی گئی یا جو کتاب عطا کی گئی، وما اوتی النبیون من ربہم، اور نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ان کے رب کی جانب سے، سب پر ایمان لاتے ہیں، یہ تسلیم کرو. اور مسلمانوں کی ذمہ داری یہی ہے، قرآن پڑھنے والے کی ذمہ داری یہی ہے. ہم کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ ایمان مجمل، ایمان مفصل کے اندر، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، میں ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، ساری کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، توریت پر، زبور پر، انجیل پر، صحف پر، صحف ابراہیم پر، صحف موسیٰ پر، صحف عیسیٰ پر، جو جو بھی صحف عیسیٰ تو ان کو تو انجیل ملی ہے، شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی صحیفے ملے، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفوں کا ذکر غالباً آتا ہے. تو کئی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی جانب سے صحیفے عطا فرمائے گئے. تو ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ بھائی نبیوں کو کتابیں ملی ہیں، یقیناً ملی ہے، توریت ملی، یقیناً ملی، انجیل ملی، ہمارا اس پر ایمان ہے. لیکن یہ کہ اب انجیل پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ الگ مسئلہ ہے. وہ ایسا ہے جیسے کہ یوں کہا جاتا ہے کہ بھائی پرانی پارلیمنٹ کے اندر پرانے قوانین تھے، اس موقع پر وہی چلتے تھے، اب پارلیمنٹ بدل گئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نئے نبی آ گئے، آخری نبی آ گئے، پورے اصول چینج ہو گئے، قوانین چینج ہو گئے، اب جو قانون ہوگا جو پاس ہو گیا ہے، اب قانون کیا پاس ہوا؟ قرآن کا، قرآن ہی چلنے والا ہے. کب تک یہ قانون پاس ہے؟ قرآن کے قیامت کے دن تک. پچھلے والے جو صحیفے تھے وہ بھی ٹھیک تھے اپنی جگہ، وہ زمانے کے اعتبار سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ تھا، تو انجیل ان کے زمانے تک، توریت ان کے زمانے تک، وہ جو شریعتیں تھیں وہ ختم ہو گئی ہے. اب جو شریعت چلے گی، اب جو مسائل چلے گے، اب جو احکام چلیں گے، وہ قرآن مجید چلے گا. لیکن ایمان سب پر لانا ہے. وہ صحیح تھے؟ ہاں صحیح تھے اپنی جگہ، وہ سب نبی برحق تھے، نبی برحق تھے، ان کی کتابیں برحق تھی، یقیناً برحق تھی، لیکن اب جو چلیں گے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چلیں گے. لا نفرق بین احد منہم، ہم انبیاء کے درمیان کسی میں بھی تفریق بھی نہیں کرتے. جیسے یہودیوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی کہنے لگے ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، دونوں مل کے کہنے لگے ہم محمد کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذلک. حالانکہ سب انبیاء ہیں، سب پر ایمان لانا ہے. لا نفرق بین، مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے، قاری قرآن کو تلقین کی جا رہی ہے، بولو یہ بات کہ ہم تفریق نہیں کرتے نبیوں میں سے کسی کے درمیان، ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں. ونحن له مسلمون، ہم سب کی تابعہ داری کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابعہ دار ہیں، جیسا اللہ نے کہا ہے ہم مانتے ہیں، آمنا باللہ وصدقنا، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، ہم نے تصدیق کی ہے اس بات کی، وشہیدنا، ہم گواہ بھی ہیں اس پر. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر وہ ایمان لائیں اس طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پا لیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ ضد میں، ہٹ دھرمی میں آ گئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والے جاننے والے ہیں. ایک بہت اہم بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ غیر مسلم، یہودی یا عیسائی، ویسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے. آمَنْتُمْ بِهِ کہا جا رہا ہے، قرآن نازل ہوا کس دور میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو حضور کو تو مخاطب نہیں کیا گیا، ما آمنتا نہیں کیا گیا، ما آمنتم کہا گیا ہے. تو اس کے جو مراد ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں. تو معیار اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کے ایمان کو بیان فرما رہے ہیں، جیسے تم لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے ہو، ایسے یہودی یا نصرانی نان مسلم ایمان لاتے ہیں تو ہدایت پائیں گے، یا بعد والے کے لیے بھی یہی معیار ہے، ویسے ایمان ضروری ہے جیسے صحابہ کا ایمان تھا. اور صحابہ کا ایمان کیسے تھا؟ بہت پختہ ایمان تھا، حضور جو بولتے تھے وہ تسلیم ہے. اب بولے، اب رات میں بولے، رات میں، دن میں بولے، دن میں، جو آپ نے فرما دیا وہ ختم. صحابہ کا ایمان یہی تھا، قیامت آئے گی، آئے گی، دجال آئے گا، آئے گا. بلکہ صحابہ اکرام کے جو ڈر کی کیفیت ہوتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی حالت آپ نے جو تعلیم دی ہے، بتایا ہے امت کو، کہ اللہ کے عذاب کا اور پچھلی امتوں پر آنے والے عذاب کا جو خوف بیٹھا ہوا تھا صحابہ اکرام پر، یہ تھوڑی بہت ہوا چلتی تھی فوراً مسجدوں کا رخ، آندھی آ رہی ہے مسجد میں آ رہے ہیں، زیادہ بارش ہو رہی ہے مسجد میں آ رہے ہیں، کڑاکے دار بجلیاں برس رہی ہیں فوراً مسجدوں میں آ رہے ہیں، وہ یہ تصور کرتے کہتے ہیں کہیں عذاب تو نہیں آ گیا. ہمارا مسئلہ ہے کہ بجلیاں آ رہی ہیں اپنی جگہ ہے، بارش ہو رہی ہے اپنی جگہ ہے، پانی پڑ رہا ہے اپنی جگہ ہے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. کمرے بند کر لو، جہاں تک ہو سکے آوازوں کو کم کرنے کی کوشش کرو. یہی چیزیں تھیں نا صحابہ اکرام کے سامنے بھی، وہ بھی تو یہی سمجھتے تھے کہ کیا بارش نہیں ہوتی ہے، روزانہ ہونے کی چیز ہے، بجلیاں نہیں کڑکتی ہے، کڑکنے کی چیز ہے، ہوائیں نہیں آتی ہیں، آنے کی ہی چیز ہے، موسمیات ہے، یہ موسمیات میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ان کے پاس وہ نہیں تھا، پچھلی قوموں کو انہی وسائل سے عذاب دیا گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے، جبکہ وہ کتنے نیک لوگ تھے، کتنے معیاری لوگ تھے، کتنے صالح لوگ تھے، لیکن خوف خدا ایسا تھا. تو ایمان ویسا ہونا چاہیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت پا جاؤ گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر نہیں مانتے، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، تو ضد میں ہیں، اڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں اپنی باتوں میں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آج نہیں کل اللہ ان کا کام کرے گا، اللہ ان کے لیے کافی ہے، تم کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تسلی کا مضمون بھی ہے اس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو، یا یہ کہ امت مسلمہ کو اس وقت کے حالات کے اعتبار سے، اللہ کافروں کے لیے کافی ہو جائے گا. مسلمانوں کو تم اپنے ایمان کی خبر رکھنی ہے، اور جو کافر کر رہے ہیں کریں گے، تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرو، ایک مرحلہ آئے گا اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. کب کافی ہوگا؟ عذاب دے کر کے کافی ہو جائے گا، یا قبر میں کافی ہو جائے گا، یا کل قیامت میں، تو کافی ہو گئی ہوگا، حساب تو ہونے والا ہے ان کا. وہ سمیع العلیم، اللہ سب چیزوں کو سننے والے ہیں، سب باتوں کو جاننے والے ہیں، تمام احوال سے باخبر ہیں، سب کو، ہر چیز کو سن کر کے، ہر ایک کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں، ہر ایک کی دعا کو بھی، ہر پکار کو سنتے ہیں، ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں، ہر ایک کی معیار کو سمجھتے ہیں، اللہ علم والے ہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. مضمون یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے، عیسائیوں کے پاس میں ایک رسم ہے بپتسمہ کی، یا بپتسمہ بولا جاتا ہے، کچھ ایسے ورڈ ہے. اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ لوگ، کوئی جب کرسچن ہوتا ہے، نصرانی بنتا ہے، تو پہلے اس کو مشرق مغرب کی طرف، قبلے کی طرف رخ کرا کر کے شیطان سے برات کا اظہار کراتے، وہ ہونے کے بعد میں پھر دوسرے رخ پہ لے جاتے، وہاں پر عیسائی عقائد کا اقرار کراتے، پھر اس کے بعد کپڑے اتار کر کے اس کے بدن کی مالش ہوتی، پھر اس کے بعد میں اس کو حوض میں ڈالا جاتا، حوض میں سے نکالنے کے بعد میں کپڑے، سفید کپڑے پہنائے جاتے، پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا رنگ اس کو لگا دیا جاتا، اور بولتے کہ اب یہ پاک ہو گیا، اب بنا عیسائی، اب عیسائیت کا رنگ اس کے اوپر چڑھ گیا. تو یہ رنگ چڑھانے کے بعد میں بولتے کہ عیسائی رنگ آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رنگ کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ رسوم رواج یہ رنگنے سے کوئی رنگین نہیں ہو جاتا، ایسا رنگنا ہے تو مسلمانوں کے پاس بھی ایک رنگ لے کے رنگ دیا مسلمان ہو گیا، ہندو بولے کہ ہمارے پاس میں رنگ لیتے نا ہندو بھی، گیرو کا رنگ وہ رنگ رہے ہیں، عیسائی ہے پیلو پیلا رنگ رنگ رہے ہیں، وہ فلا رنگ رنگ رہے ہیں، تو اصل رنگ اللہ کا رنگ ہے. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اطاعت اور تابع داری ہے. تو صرف رسوم کا ظاہری چیزوں کا رنگ یہ کوئی حقیقی رنگ نہیں ہے، تابع داری اصل رنگ ہے، وہ رنگ چڑھا لو یہ کہا جا رہا ہے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہی اصل رنگ ہے، رنگ میں رنگنے کی چیز اللہ کا رنگ ہے. ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کے رنگ سے زیادہ کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ بھائی جس کو اللہ کا رنگ چڑھ گیا، اللہ سے محبت ہو گئی، اللہ کی اطاعت جس کے مزاج میں آ گئی، وہی چیز ہونی چاہیے. ونحن له عابدون، ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یہ بات بٹھا لو اپنے ذہنوں میں، یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ہم تو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، عبادت ہی اصل رنگ ہے. جو بندہ اللہ کی عبادت میں ہے وہ اللہ کے رنگ میں ہے، اب اس کو مزید کسی اور رنگ کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہونے سے ہی میں مسلمان دیکھوں گا، ایسا ہونے سے ہی میں یہ دیکھوں گا، ایسا ہونے سے ہی میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے رنگ میں رنگنے کی. اللہ کا رنگ عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی تابع داری ہے، عبدیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح علم عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا وارحم أحيانا يا رب العالمين، واشف مرضانا وارحم أحيانا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.